بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے، حدیث کے لفظ سنیے، جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ان قراء کا حال بیان کیا کہ وہ اپنے اللہ سے جا ملے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں کے لیے 40 دن تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی. جبرائیل آئے، جبرائیل بھی وابی تھے، اسے نہیں پتا تھا کہ نبی عالم الغیب ہے، اسے آنے کی کیا ضرورت تھی. پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا، ایک کتے کا بچہ آپ کو اپنی چارپائی تخت کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا. آپ نے پوچھا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اس جگہ کب آیا ہے؟ یہ اس جگہ کب آیا ہے؟ ان کے ملنگوں کو علم غیب ہے، ان کے بے نمازوں کو علم غیب ہے، ان کے ننگوں کو علم غیب ہے، عزتوں کے ڈاکوؤں کو علم غیب ہے. ماں عائشہ، عظیم ترین کائنات کی عورت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اللہ کی قسم اے نبی، مجھے نہیں پتا یہ کب آیا. تمہاری رابعہ بصری کو بھی علم غیب ہے، عدی کلندری کو بھی علم غیب ہے، اور یہاں مومنوں کی ماں عائشہ فرما رہی ہے مجھے نہیں پتا یہ کب آیا. پاکستان سیالکوٹ کا ایک پیر ہے، وہ کہتا ہے میں کتا ہوں آقا کا، اور کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے، سارے مل کے بھونکو، پیر بھی بھونکتا ہے باقی مجمع بھی بھونکتا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ.
میں نے ایسی کتے صحیح دسم کے اندر، میں بھی کتا،
یہ نظر والا کتا شہر بغداد میں جہاں بیٹھتا 30-30-40 کتے اس کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ عز و جل جس طرح اپنی ذات میں اکیلا ہے،
اپنی عبادت کے اندر بھی یکتا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح جو اللہ کی صفات ہیں وہ بھی خالص اللہ ہی کی صفات ہیں، اللہ کی کسی صفت میں اس کی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی۔ علم غیب، عالم الغیب صرف ایک اللہ عز و جل ہے، باقی ساری مخلوق اس کے بتا دینے کی محتاج ہے، وہ بتا دے تو پتہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ نہ بتائے تو کسی کو خبر نہیں ہوا کرتی۔ اللہ نے اپنی مخلوقات میں اپنے انبیاء کو چنا اور پھر جو چاہا ان کو بتایا، اور جو چاہا ان کو اس کی خبر نہ دی۔ نبی کو بھی اگر اللہ خبر نہ دے تو علم نہیں ہوا کرتا۔ جس کے بے بہا دلائل پچھلے دو درسوں میں ہم بیان کر چکے ہیں، آئیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اور واقعات کو سنیں۔ بخاری و مسلم میں ہیں، غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے صحابی حضرت دحیہ آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی کوئی ایک باندی عطا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جاؤ اور کوئی باندی لے لو۔ وہ گئے اور انہوں نے صفیہ کو لے لیا۔ کہنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صفیہ تو سردار کی بیٹی ہے، آپ نے دحیہ کو دے دی، یہ تو آپ کے لیے مناسب تھی، یہ تو آپ کے لیے بہتر تھی، یہ تو آپ کے لائق تھی، آپ اس کو لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، صفیہ کو ساتھ بلایا، اور پھر ان کو دیکھنے کے بعد کہا، جاؤ اس کے بدلے تم کسی اور کو لے لو، کوئی اور باندھی لے لو۔ اور پھر صفیہ کو آزاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں داخل کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو اس کو جاتے ہوئے کہتے کہ جاؤ لے لو، لیکن سردار کی بیٹی صفیہ نہ لینا، کیونکہ وہ تو میرے لائق ہے، وہ تو میرے لیے مناسب ہے۔ لیکن پھر جب صحابی نے آ کر آپ کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو سردار کی بیٹی ہے، آپ کے لیے مناسب اور آپ کے لیے لائق ہے، اس کو نہ دیجئے، اس کو اس کے بدلے کوئی اور دے دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بتانے کے بعد پھر حضرت دحیہ کو بلایا اور ان کو کوئی اور باندھی لینے کا کہا، اور صفیہ کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لیا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے تو وہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے عائشہ یہ کون ہے؟ مومنوں کی ماں۔ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں، عائشہ یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ کو کہنا چاہیے تھا، اگر یہ عقیدہ درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون مکمل خبریں ہیں، تو حضرت عائشہ کو کہنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، آپ عالم الغیب ہو کر مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے، آپ کو تو پہلے سے ہی پتا ہونا چاہیے یہ کون ہے۔ نہیں، حضرت عائشہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جس چیز کی نبی کو خبر دی جائے اس کی خبر ہو جاتی ہے، اور اگر خبر نہ دی جائے تو آپ ایک انسانوں کی طرح انسان ہیں، مقام بڑا عظیم ہے، ساری انسانیت ایک پلڑے میں ہو اور امام الانبیاء ایک پلڑے میں ہو، تو آقا کا ہی فرمان ہے، انا سید ولد آدم، آدم کے ساری اولاد کی سرداری محمد کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ یہ پوچھنے پر، یہ کون ہے؟ جواب میں فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا رضائی بھائی ہے. بخاری و مسلم میں ہے, جابر بن عبداللہ کا بیان ہے, فرماتے ہیں میں نے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عالم الغیب پوچھا نہیں کرتے. یہاں ایک بہکاوا کوئی دے سکتا ہے, بات آئی ہے تو کہہ جاؤں. بعض احادیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے زمین سے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں, اللہ کے دربار کی طرف بلند ہوتے ہیں, تو اللہ عز و جل پوچھتا ہے میرے بندوں کو کیسے پایا. تو کوئی کہہ سکتا ہے بھائی اگر نبی نے پوچھ لیا تو کیا حرج ہے, اللہ بھی تو پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو. لیکن اگر حدیث پوری سن لو گے, سنانے والا نہیں سنائے گا, وہ صرف اتنی ہی بات بتاتے ہیں, اگلی بات پوری نہیں کرتے. حدیث کے لفظ ہیں مالک پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا, وہو اعلم, حالانکہ وہ اللہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے. وہ تو فرشتوں پر اپنے بندوں کی عظمت و عزت کو دوبالا کرنے کے لیے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا, حالانکہ اللہ, حدیث ہی کے لفظ ہیں کہ وہ اللہ بہتر جانتا ہے ان سے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر سے پوچھتے ہیں تو نے شادی کس سے کی ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بیوہ سے شادی کی. تو آپ نے کہا کہ تو نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی, کنواری سے شادی کی ہوتی. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد میدان جہاد میں شہید ہو گئے اور انہوں نے کئی بیٹیوں کو, میری بہنوں کو چھوڑا, اپنی بیٹیوں کو چھوڑا, تو مجھے اچھا نہ لگا کہ ان لڑکیوں کے پاس میں انہی کی عمر کی کوئی لڑکی لے آؤں, تو میں ایک عمردار عورت لے کر آیا جو ان کو سنبھال سکے. نبی پوچھ رہے ہیں جابر شادی کس سے کی اور عالم الغیب نہیں پوچھا کرتا. بخاری و مسلم میں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے ہاں ٹہرتے اور شہد پیا کرتے تھے. میں نے اور حفصہ نے رضی اللہ عنہما مل کر یہ مشورہ کیا کہ جب اللہ کے نبی تیرے پاس آئیں تو تو بھی کہنا, آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے, میرے پاس آئیں گے تو میں بھی کہوں گی آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلی اپنی بیوی کے گھر آئے تو انہوں نے کہا آپ کے منہ سے بو آ رہی, دوسری کے پاس گئے انہوں نے بھی کہا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے بو والی چیز تو نہیں کھائی, میں نے تو زینب کے گھر شہد پیا ہے, آج کے بعد یہ شہد نہیں پیوں گا. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو کہتے میرے ساتھ مذاق کرتی ہو, تم نے پہلے بیٹھ کے مشورہ نہیں کیا, تم نے پہلے پلاننگ نہیں کی. نہیں, بلکہ اللہ کے نبی کو اس کی خبر نہیں, اس چھپی ہوئی بات کا آپ کو علم نہیں, بلکہ کہتے ہیں آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. آسمان والا اپنی کتاب میں یہ آیات نازل کر دیتا ہے, یا ایہا النبی, اے میرے نبی, لم تحرم ما احل اللہ لک, جس چیز کو اللہ عز و جل نے حلال کیا ہے تو حرام کیوں کرتا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک, اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک روک رہا ہے, میں نے اس شہد کو حلال کیا تو اس کو حرام کیوں کرتا ہے؟ اور قرآن اسی قصے کو بیان کرتے ہوئے مزید اس کی وضاحت کرتا ہے, فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. جب نبی کریم کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ نبی کی زوجہ محترمہ پوچھ رہی ہیں, مومنوں کی ماں حفصہ پوچھ رہی ہیں, من انباک ھذا, یہ خبر آپ کو کون دے رہا ہے, یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے, یہ تو ہمارے درمیان کی بات ہے, آپ تک یہ کیسے پہنچی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے یہ سوال کیوں کرتی, من انباک ھذا, آپ کو یہ خبر کس نے پہنچائی؟ جو نبی پر ایمان آپ کے صحابہ کا تھا, آپ کی صحابیات کا تھا, آپ کی ازواج کا تھا, آپ کی اولاد کا تھا, ہم تو اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو نبی کی یہ بیوی کیوں کہتی؟ یہ آیت قرآن کی زینت کیسے بنتی اور اس کا کیا ترجمہ کیا جاتا؟ من انبا کا حاضر، یہ جو بات آپ تک پہنچی ہے یہ آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ اور پھر آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب کے اندر پورے اس عقیدے کا رد ہے کہ میں عالم الغیب ہوں. آپ فرماتے ہیں قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے علیم نے، خبیر نے، علم والے نے، خبر رکھنے والے نے یہ بات بتائی. آپ کو اس کے جواب میں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں عالم الغیب ہوں، مجھے ساری باتیں پتا ہے. تم پوچھتی ہو کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو یہ فرماتے میں عالم الغیب ہوں، غیب کی ساری باتیں میرے سامنے ہیں، لوگوں کے دل میری مٹھیوں میں ہیں، جو ان کے دل میں پلانی ہوتی ہے وہ میں جانتا ہوں، جو ان کی زبان پہ آتی ہے میں جانتا ہوں. نہیں، آپ نے یہ دعوے نہیں کیے بلکہ کہا نبانی العلیم الخبیر، یہ خبر اللہ علیم نے، اللہ خبیر نے مجھ تک پہنچائی ہے. یہ آیت سمجھنے والوں کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے، سمجھنے والوں کے لیے نبی کی ایک حدیث کافی ہے. لیکن یہ احادیث اپنے دلوں میں اتاریے، شریعت کے ان حقائق کو اپنے سامنے رکھیے، اور پھر مولویوں کے ان دعووں کو لائیے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پیش کیجئے، جن کا یہ دعویٰ ہے ہمارے نبی بھی عالم الغیب ہیں، ولی بھی عالم الغیب ہیں، پیر اور فقیر بھی عالم الغیب ہیں. یہ دعویٰ قرآن و حدیث کی واضح دلیلوں سے ٹکرانے والا دعویٰ ہے. بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، اپنی بیوی کے خلاف شکایت پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں پایا ہے، ہمارے اس معاملے کا فیصلہ آپ فرما دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، ذرا سنیے، اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں، مالک سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو اس مسئلے کا، تو اس معاملے کو صاف کر دے، تو اس کا فیصلہ فرما دے، اس کو واضح کر دے. تو مالک اپنے حبیب کی دعا قبول کر کے اس عورت کو جو بیٹا دیتا ہے وہ اسی آدمی کی ہم شکل دیتا ہے جس کو تنہائی میں اس کے ساتھ پایا گیا تھا، اور معاملہ واضح ہو جاتا. اب سوچئے ذرا اس حدیث کو اور اس قصے کو سامنے رکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی بات سن کر یہ نہیں کہتے کہ مجھے غیب کی خبر ہے، تو مجھ سے پوچھ لے میں بتا دیتا ہوں، تجھے شک ہے اپنی بیوی پر کہ تنہائی میں غیر مرد کے ساتھ تو نے دیکھا ہے، میں تجھے تفصیل بتاتا ہوں، میں عالم الغیب ہوں، اس نے یہ کیا اور یہ نہیں کیا، یہ ابھی کچھ کیا ہی نہیں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا. کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں، بلکہ حاضر و ناظر کی قصے نبی تو بہت دور کی بات ہے، اپنے پیروں کے ساتھ بھی مشہور کیے ہوئے ہیں. احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنے ایک پیر کا قصہ لکھتے ہیں، ایک پیر صاحب کے مرید کی دو بیویاں تھیں. یہ مرید صبح پیر صاحب کو ملنے کے لیے گیا تو پیر نے اسے کہا کہ تم رات کو ایک ہی کمرے میں تمہاری دونوں بیویاں تھیں، اور ایک کے جاگتے ہوئے تم دوسری کے ساتھ حق زوجیت کیوں ادا کر رہے تھے؟ مرید کا سر نیچے ہو گیا، پیر صاحب نے اندر دیا بھی خبروں میں. کہنے لگا حضرت وہ تو سو رہی تھی. کہا نہیں، سو نہیں رہی تھی، آنکھیں بند کی ہوئی تھی، بس سوتے میں جاگتی تھی. کہا اچھا چلو مان لیتا ہوں کہ نہیں سوئی تھی. پیر جی یہ بتائیں آپ کو کیسے پتا لگا؟ اندر کی بات، چار دیواری کا معاملہ، کمرے بند، کنڈی لگی ہوئی، رات کا ٹائم، باپا جی تو انو کی میں خبر ہو گئی. کہنے لگا سنو، کیا تمہارے غرفہ نوم میں کوئی چارپائی خالی تھی؟ ایک چارپائی کوئی خالی تھی؟ کہا ہاں جی ایک چارپائی تو پیر صاحب وہاں خالی تھی. کہا اسی پہ تو میں بیٹھا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ شریف پیر کا کام ہے، یہ بدماش پیر ہے. یہ کہتے ہیں نبی تو بہت دور ہے، ہمارے پیر بھی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. تصور پیر کا یہ عقیدہ ہے کہ پیر کو لمحے لمحے کی خبر ہوتی ہے. اگر اس دعوے کو مان لیا جائے کہ پیروں کو، فقیروں کو، بابوں کو، بزرگوں کو، ولیوں کو علم غیب بھی ہوتا ہے اور وہ ہر جگہ پہ موجود بھی ہوتے ہیں. جیسے یہی احمد رضا خان صاحب اسی ملفوظات کے اندر فرماتے ہیں، ہمارے جو فلا پیر صاحب تھے وہ ایک وقت میں 10,000 جگہوں پہ موجود ہوا کرتے تھے. ایک وقت میں 10,000 جگہوں پہ موجود ہیں، 10,000 دعوتیں کھا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب یہ قضیہ پیش ہوا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اپنی بیوی کو تنہائی میں غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، اس معاملے کو واضح کر دیجئے، صاف کر دیجئے، تو اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے دو بندوں، ایک بندی اور بندی کے درمیان یہ ماجرا ہے، اللہ تو اس کو صاف کر دے. نبی نے یہ نہیں کہا میں عالم الغیب ہوں، مجھے غیب کی خبریں ہیں، میں جانتا ہوں انہوں نے کیا کیا یا نہیں کیا، یا میں حاضر ناظر ہوں، ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہوں، مجھے پتا ہے، میں تو اس کمرے میں پہلے سے موجود تھا جہاں یہ تھے. نہیں، اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس عورت کو اس مرد کی کا ہم شکل بچہ عطا کیا، جس سے وہ ماجرا صاف ہوا. بخاری مسلم میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بیمار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ پیدل میری عیادت کے لیے تشریف لائے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال کا کیا کروں؟ میرے پاس بہت مال ہے، میں اس کا فیصلہ کیسے کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. صحابی سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرے پاس مال ہے، میں اس مال کا فیصلہ کیسے کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. بخاری و مسلم کی روایت، غور کیجئے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کے اس سوال کو سن کر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ آسمان والے رب نے میراث کی آیات اتار دی. اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو سوال کرتے ہی فوراً جواب دیتے ہوئے فرماتے، تو اپنے مال کو اس طرح ڈیوائیڈ کرے گا، تیری اولاد کا اتنا حصہ ہوگا، تیری بیوی کا اتنا حصہ ہوگا. آپ خاموش رہے جب تک آسمان والے رب نے آپ پر میراث کی آیات نازل نہیں کر دی. یہی قصہ سورۃ کہف کے اندر نہیں موجود؟ یہودیوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے اور آپ نے جواب میں کہا تھا کل جواب دوں گا. نبی کب جواب دیتا ہے؟ جب آسمان والا وہی بھیج دیتا ہے. اور نبی کو امید تھی کہ یہودی سوال کرنے آئے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں کل تک وہی آ جائے گی، جواب دے دوں گا. آپ سے، آپ کی سبحان مبارک سے انشاءاللہ کا جملہ نہیں نکلا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، کہا کل جواب دے دوں گا. کل بھی گزر گئی، پرسوں بھی گزر گئی، ہفتہ بھی گزر گیا، یہودی مذاق کر رہے ہیں، یہ نبی بنے پھرتے ہیں، یہ نبوت کے دعوے دار ہیں اور یہ کہتے ہیں مجھ پہ اللہ کی وحی آتی ہے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کل جواب دوں گا، کل آ گئی، گزر گئی، پرسوں آئی اور گزر گئی، جواب نہیں دیا. ہمارے سوالوں کا جواب دیجئے. جب عرش والے نے وحی اتاری تو سب سے پہلے اسی بات پہ کہا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے میرے پیارے، کبھی بھی کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کروں گا، کل یہ کہوں گا، کل یہ بتاؤں گا، الا مگر اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کرو کہ اگر اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا، اللہ نہ چاہے گا تو میں بتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو اطلاع دیتے ہیں معراج کے سفر کی، ابو جہل دوڑتا ہے، قربان جاؤں ابو بکر کے ایمان پہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور ابو بکر سے پوچھتا ہے، ابو بکر کیا یہ ممکن ہے کوئی شخص رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمانوں پر جنتوں کو دیکھ کر انبیاء سے مل کر واپس آ جائے رات کے ایک ہی پہر میں؟ کہا نہیں، یہ ممکن نہیں. بیت اللہ سے بیت المقدس 6 ماہ کا سفر رات کے ایک پہر میں، یہ ممکن نہیں. ابو جہل کہتا ہے، ابو بکر تجھے پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے کیا ہے؟
اور ابو جہل دل میں خوش ہو رہا ہے کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست کو آپ سے بدزن کر دیا، اس کو بھی میں نے توڑ لیا، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ پوچھتے ہیں، ابو جہل تو نے یہ جملہ کس سے سنا ہے، یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا جس کو تو اپنا رسول کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے، میں رات کے ایک پہر میں آسمانوں پہ گیا، بیت المقدس میں گیا، بیت المقدس سے آسمانوں پہ گیا. ابھی تک ابو بکر کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، ابو جہل سے سنا. کہا سن اے ابو جہل، اگر تو یہ کہتا ہے یہ دعویٰ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے کیا ہے، تو اللہ کی قسم ابو بکر کہتا ہے محمد سچ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل حیران رہ جاتا ہے، کہتا ہے اے ابو بکر کیا عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، محمد جھوٹ نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے کہا تو نبی گئے. کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں. حدیث کے لفظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مجھے بیت المقدس کے بارے میں انہوں نے پوچھنا شروع کیا، مجھے اتنی تکلیف ہوئی، مجھے اتنا دکھ ہوا کہ جو یہ پوچھ رہے تھے اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، یہ پوچھتے رہتے اور میں اس کو دیکھ کر جواب دیتا رہتا. اللہ عز و جل چاہے اپنے نبی کو اطلاع دے دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ آئے تو چھپی ہوئی بات کا، غیب کی خبروں کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہوتا، وہ اللہ کی وحی کے محتاج ہوتے ہیں. نعمان بن بشیر نے بیان کیا کہ ان کے والد نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک غلام دیا ہے، ایک غلام ہبہ کیا ہے میں نے اپنے بیٹے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر وہ یہ کہتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا تمہارے اور لڑکے بھی ہیں، یہ ایک ہی بیٹا ہے تمہارا یا اور بیٹے بھی ہیں؟ عالم الغیب یہ سوال کیا کرتا، ان کو تو پہلے سے پتا ہوتا ہے اس کی کتنی اولاد ہے، اور نبی پوچھ رہے ہیں تمہارا یہ ایک بیٹا ہے یا اور بیٹے بھی ہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو اور بیٹے بھی ہیں. کہا پھر کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہر بیٹے کو تو غلام نہیں دیا. فرمایا پھر اس بیٹے سے بھی اپنا غلام واپس لے لو. نبی پوچھ رہے ہیں تمہارا یہی ایک بیٹا ہے یا اور بیٹے بھی ہیں؟ تم نے صرف اس کو دیا ہے یا سب کو دیا ہے؟ عالم الغیب یہ سوال نہیں کیا کرتا، اس کے سامنے تو ہر چیز ایک ہتیلی اور انگوٹھے میں نظر آتی ہے، جس طرح ان کا اپنے پیروں اور فقیروں کے بارے میں دعویٰ ہے. بخاری و مسلم میں ہے، ایک قبیلے کے 8 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر بیمار ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 8 افراد کو اپنے چرواہے کے پاس جہاں اونٹ تھے وہاں بھیج دیا اور ان کے علاج کے لیے اونٹنی کا دودھ اور اس کا پیشاب ملا کر پینے کا حکم دیا. ان مریضوں نے وہاں جا کر وہ پیا، وہ صحت یاب ہو گئے، اور ٹھیک ہونے کے بعد پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو بھگا کر لے گئے. اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے اپنے صحابہ کو ان کی تلاش میں بھیجا، پھر ان کو پکڑا گیا اور اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا، پھر آپ نے ان کے اوپر سزا کے آرڈر جاری کیے. اب سوچئے اس قصے کو سامنے رکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا تو ان 8 کو اپنے چرواہے کے پاس کیوں بھیجتے؟ اور اگر مان لیا جائے کہ نبی کو علم غیب تھا جیسے ان لوگوں کا دعویٰ ہے، تو پھر سوچئے نعوذ باللہ اپنا بندہ خود مروایا، اپنا چرواہا خود مروایا، آپ کو سارا پتا تھا یہ بیمار ہے، یہ وہاں جا کر دودھ پیئیں گے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، صحت یاب ہوتے ہی پہلا کام میرے چرواہے کو قتل کریں گے. اگر مان لیا جائے کہ آپ کو ساری غیب کی خبروں کا علم تھا، تو پھر بتائیے کہ یہ چرواہے کا قاتل نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کس کو قرار دیا جائے گا؟ نبی نے جان بوجھ کے 8 بندوں کو ایک بندے کے پاس بھیجا، نہیں، اللہ کے نبی کو علم غیب نہ تھا، آپ کو اطلاع دی گئی
کہ آپ کے چرواہے کو قتل کر دیا گیا، اونٹ چوری کر کے بھاگ گئے، پھر آپ نے لوگوں کو تلاش میں بھیجا، ان کو پکڑوایا گیا اور پھر ان کو سزا دی گئی. اور جب نبی کو اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے، حاتم بن ابی بلتا کا خط لے کر ایک عورت گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور ایک اور صحابی کو روانہ کیا، چونکہ وحی آ چکی تھی، یہ اطلاع اللہ نے دی تھی، اللہ نے بتا دیا تھا. آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا، سنو وہ عورت تمہیں فلاں کنویں پر ملے گی، جاؤ اس سے خط لے کر آؤ. حضرت علی اور آپ کے وہ ساتھی گئے، اس عورت کی تلاشی لی، اس کے سامان کی تلاشی لی، خط نہیں ملا. حضرت علی کے ساتھی کہنے لگے، چلو واپس چلیں، سامان اس کا سارا ہم نے دیکھ لیا، خط نہیں ملا تو اس کے پاس خط نہیں ہوگا، چلو. حضرت علی رضی اللہ عنہ ارضا کہنے لگے، اللہ کی قسم میرے نبی بتائیں یہ کنویں پر ملے گی، اور یہ کنویں پر ملی ہے، اور نبی خبر دیں کہ اس کے پاس خط ہوگا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خط اس کے پاس نہ ہو، کیونکہ نبی جب بولتا ہے عرش والے کی وحی سے بولتا ہے. حضرت علی نے تلوار نکالی، کہا ہے عورت یا تو وہ خط ہمارے حوالے کر دے یا پھر تیرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، پھر تیری تلاشی ہم لیں گے. اس عورت نے کہا اپنا منہ پرے کرو، انہوں نے منہ موڑا، اس نے اپنے چٹیا کو کھولا اور بالوں میں گوندا ہوا اس خط کو نکال کر ان کے حوالے کر دیا. نبی کو جب اللہ وحی کر کے بتا دے پتا لگ جاتا ہے، اور جب نہ پتا ہو نہ وحی آئے، آپ نے 8 افراد کو چرواہے کے پاس بھیجا اس کے ان کے علاج کے لیے، جب وہ شفا یاب ہو گئے اسی کو قتل کیا اور اونٹوں کو بھگا کر لے گئے. جنگ بدر کے موقع پر دو نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں کا دعویٰ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو میں نے قتل کیا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو میں نے قتل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کہتے مجھے پتا ہے کس نے مارا ہے، مجھے سارا پتا ہے، میں عالم الغیب بھی ہوں، میں حاضر ناظر بھی ہوں، جب وہ قتل ہو رہا تھا وہاں میں موجود تھا، میں دیکھ رہا تھا کون مر رہا ہے کون مار رہا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا، پوچھا کیا تم دونوں نے تلواریں صاف کر دی، اگر تم دونوں نے مارا ہے تو لازمی بات ہے تلواروں پہ خون بھی لگا ہوگا، تم نے تلواریں صاف کر دی یا تلواریں ابھی باقی ہیں، ابھی صاف نہیں ہوئی؟ دونوں کہنے لگے، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تلواریں صاف نہیں کی. آپ نے کہا اپنی تلواریں لے کر آؤ. آپ نے دیکھا دونوں نوجوانوں کی تلواروں پہ خون لگا ہوا تھا. آپ فرمانے لگے، تم دونوں نے اس کو مارا ہے، تم دونوں نے اس کو مارا ہے. کب کہا؟ جب ان کی تلواروں پہ لگے ہوئے خون کو دیکھا. اور خون دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا، تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے. بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آئے، ہتھیار رکھ دیے، غسل کر لیا. جب آپ نے غسل فرما لیا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے اور اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ہتھیار رکھ دیے، اللہ کی قسم ہم فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، آپ کو ان پر فوج کشی کرنی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں جبرائیل سے، کن پر فوج کشی کرنی ہے؟ جبرائیل نے کہا، ان پر فوج کشی کرنی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں، جبرائیل کن پر فوج کشی کرنی ہے؟ تو پھر جبرائیل نے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان پر فوج کشی کرنی ہے. اور آپ نے پھر اپنے صحابہ کو حکم جاری کیا کہ چلو چلو یہودیوں کی بستی کی طرف. اب سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو خندق کے اس مارکے سے واپس آنے کے بعد ہتھیار کیوں اتارتے؟ ابھی اگلا مارکا بھی ساتھ ہی تھا نا. اور پھر جبریل سے کیوں پوچھتے کہ کن پر فوج کشی کرنی ہے؟ جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون دیکھ کر آئے گا ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں، کون دیکھ کر آئے گا ابو جہل کا کیا بنا؟ جاؤ لاشوں کو دیکھو، زندوں اور مردوں اور قیدیوں کو دیکھو، ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا؟ نبی پوچھ رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدمت میرے ذمہ لگائیے، میں پتہ کر کے آتا ہوں ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا.
اور اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو آپ کو صحابہ کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ جاؤ دیکھ کر آؤ ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا. بخاری و مسلم میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت میمونہ کے گھر داخل ہوئے, انہوں نے بھونی ہوئی گوہ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کی, آپ نے گوہ کی طرف ہاتھ بڑھایا, اتنے میں وہاں موجود عورتوں میں سے کسی نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ یہ جو بھنا ہوا گوشت آپ کے سامنے پیش ہوا ہے یہ گوہ کا گوشت ہے, تم نبی کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ اور نبی یہ آواز سننے کے بعد اپنا ہاتھ گوہ سے دور کر لیتے ہیں, اس گوشت سے ہٹا لیتے ہیں. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ورضا موجود ہیں, پوچھتے ہیں اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا گوہ حرام ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں نہیں حرام نہیں ہے, حلال ہے, میرا جی نہیں چاہتا. اپنا ہاتھ ہٹا لیا, اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کو اس گوشت کی طرف بڑھا چکے ہیں ایک عورت کی آواز سننے کے بعد, اور وہ عورت کیا کہتی ہے تم نبی کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ کیا کریں گے ان حدیثوں کا, یہ دعویٰ کتنا خطرناک ہے اور نبی کی زندگی کے کتنے واقعات سے ٹکرا رہا ہے اور اس دعوے کو پاش پاش کر رہے ہیں یہ واقعات, یہ نبی کی زندگی کے قصے کہ یہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے اپنے دعوے میں کہ محمد کو علم غیب تھا صلی اللہ علیہ وسلم. علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے, وہ عالم الغیب ہے. اس کے بعد اللہ کے انبیاء اللہ کی وحی کے محتاج ہوا کرتے ہیں. بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی, آپ نے اپنے اس مہمان کو اپنی ازواج کی طرح بھیجا, اپنے گھر کی طرح بھیجا کہ جاؤ میرے مہمان کو میرے گھر لے جاؤ, اس کو کھانا کھلا کر لاؤ. ازواج مطہرات کی طرف سے جواب آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے. سوچئے جس کو پتا ہو میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں وہ اپنے مہمان کو بھیجا کرتا ہے. نبی کی زوجات نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کون ہے جو محمد کے مہمان کو کھانا کھلائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مہمان کو میں اپنے گھر لے جاؤں گا اور کھانا کھلاؤں گا. یہ صحابی نبی کے مہمان کو لے کر چلے, اپنے گھر پہنچے, بیوی سے پوچھا کھانا ہے؟ کہا اتنا ہی کھانا ہے کہ بچے پیٹ بھر سکتے ہیں, میرے اور تیرے لیے بھی نہیں ہے صرف بچوں کے لیے ہے. نبی کے بعد مقام صحابیت ہے عزت میں. اللہ کی قسم کائنات بھر کے سارے پیر اور فقیر اکٹھے ہو جائیں محمد کے کسی صحابی کے برابر ان کا مقام. تم تو پیروں اور فقیروں کے بارے میں کہتے ہو, پیر صاحب بغداد بیٹھے ہوتے تھے اور مرید مدینے بیٹھا ہوتا تھا, اپنا علم وہیں سینہ بہ سینہ ٹرانسفر کر دیا کرتے تھے. نبی کے بعد شان ہے صحابیت کی, پوری کائنات کے پیر و فقیر محمد کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. اس صحابی کو بھی علم غیب, وگرنہ انہیں پہلے ہی پتا ہوتا بچوں کا کھانا ہے. آ کر بیگم سے کہتے ہیں بیوی بچوں کو تو بہلا پھسلا کے سلا دو اور کھانا مہمان کے پاس لے کر آ جانا. چراغ کا زمانہ تھا, چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھنا اور چراغ بجھا دینا, ہم خالی ہاتھ بڑھاتے رہیں گے منہ چلاتے رہیں گے مہمان سمجھے گا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں اور اس کا پیٹ بھر جائے گا, ہم بھوکے سو جائیں گے لیکن محمد کے مہمان کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ماجرا کیا صبح فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھی. آسمان والا اس سارے قصے کی وحی کر کے نبی کو پہلے بتا چکا تھا اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے ساتھی تو نے میرے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے تیرا اللہ تیرے اس عمل سے بڑا راضی ہوا ہے. یہ علم غیب اللہ کی صفت ہے, اللہ بتائے تو پتا چلتا ہے, نہ بتائے نہ نبی کو پتا لگا نہ صحابی کو پتا لگا. ازواج نے کہا ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے, کھانا تو صرف اتنا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں. بخاری مسلم میں ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وارضا سفر پہ تھے, پیچھے ان کا بیٹا فوت ہو گیا, یہ اپنے گھر میں آئے, بیوی نے بچے کے مرنے کی اطلاع نہیں دی, بڑے اچھے طریقے سے اپنے خاوند کا استقبال کیا, اس کے ساتھ صحبت کی اور پھر اسے کہا کہ اگر کوئی امانت دے اور پھر اس امانت کو لے لے تو جس کی امانت ہو اگر وہ واپس لے لے, جس کے پاس رکھوائی بھی تھی اس کو شور شرابہ رونا دھونا نہیں کرنا چاہیے. کہا نہیں, جس کی امانت تھی وہ لے جائے, ٹھیک ہے. کہا یہ اولاد اللہ کی امانت تھی اور اللہ نے تیرا ایک بیٹا اپنے پاس بلا لیا. ابو طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر اپنی بیوی کا سارا قصہ سناتے ہیں, اور آپ حدیث کے لفظ سنیے, پوچھتے ہیں کہ اے میرے ساتھی کیا رات تو نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی؟ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ. آپ پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں اور ابو طلحہ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ آج کی رات میں ان کی برکت عطا فرما دے. اور ابو طلحہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے پھر بیٹا عطا کر دیا. یہ نبی کا پوچھنا آج کی رات تمہارا کیا ماجرا رہا؟ آپ نے پوچھا, صحابی نے بتایا, پھر آپ نے اپنے دعا کی. بخاری مسلم میں ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آپ کا انتظار کر رہا اور دروازے پہ کھڑا ہوا, دروازے کے سوراخ میں سے اندر جھانک رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لوہے کا کنگا تھا جو اپنے سر پہ آپ کر رہے, اور جب آپ باہر آئے پتا لگا کہ یہ سوراخ میں سے جھانک رہا تھا انتظار کرتے ہوئے. آپ نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو اس سوراخ میں سے جھانک رہا ہے میں یہ لوہے کا کنگا مار کے تیری آنکھ کو پھوڑ ڈالتا. نبی کو صحابی نے بتایا تو پتا, جب تک نہ پتا لگا آپ نے کہا اگر مجھے پتا لگ جاتا کہ تو اس سوراخ میں جھانک رہا ہے میں یہ لوہے کا کنگا مار کے تیری آنکھ کو پھوڑ ڈالتا. اجازت لینے کا حکم اس لیے ہے کہ تاکہ کسی کے گھر کی بے پردگی نہ ہو. وہ بھی سوچ لیں جن کا گھر محلے کی پنچایت گاہ بنی بھی ہوتی ہے, جس کا جی چاہتا ہے اٹھ کے گھر کے اندر آ جاتا ہے, یہ کزن ہے, یہ ماموں کا بیٹا ہے, یہ خالہ کا بیٹا ہے, یہ بچپن کا پڑوسی ہے اور یہ بچپن کا ساتھی ہے, یہ بڑے پرانے ہمارے بڑے فیملی ٹرمز ہیں جی, بڑی محبت سے بتاتے ہیں, ہمارے بڑے خاندانی تعلقات ہیں. اور وہ تعلقات کیا ہیں؟ مرد اس گھر کے گھر میں نہیں ہیں, عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور دوسرے گھرانے کے مرد ان کے پاس آ کر بیٹھے کہ جی ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں. ارے مومن بے غیرت نہیں ہوا کرتا, با غیرت ہوا کرتا. مومن برداشت نہیں کرتا اس کی عزتوں پر کسی اور کی نگاہ پڑ جائے. اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا تھا دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا. اور جو اپنی بیوی کو یاد کر لیجئے, جذبات کی بات نہیں کر رہا, غیرت کا سودا ہے, جو اپنی بیوی کو اپنے بھائی سے اس کے دیور اور جیٹھ سے پردہ نہیں کرواتا وہ دیوس ہے. جس کی بیوی بے پردہ تنہا بازاروں میں پھرتی ہے, کہیں کپڑے کا سودا ہے, کہیں سونے کا سودا ہے, کہیں میک اپ لینے جاتی ہے, کہیں جوتی لینے جاتی ہے, کہیں اتوار بازار میں سبزی اور آلو لینے جاتی ہے, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا وہ کب گھر سے نکلی اور کب گھر میں آئی, بھیڑ اور بکری ہے, جب چاہے چلی جائے اور چر کے جب چاہے گھر آ جائے. یہ غیرت مند انسان نہیں ہے. غیرت مند وہ ہوا کرتا ہے, صحابی اپنے گھر میں آتے ہیں اپنی بیوی کو گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھتے ہیں, گھوڑے پہ سوار وہی سے نیزہ بلند کرتے ہیں. وہ کہتی ہے مجھے نیزہ مارنے والے ایک لمحے صبر کر, ذرا اندر کا منظر تو آ کر دیکھ. صحابی اندر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے بستر کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا جس کے ڈر کی وجہ سے صحابیہ باہر نکلی. یہ غیرت کا ماجرا ہے, یہ عزت کا سودا ہے. جن کے گھروں کے اندر آنا جانا ہر کسی کا لگا ہوا, شادی ہو جائے, غم ہو, دکھ ہو, پریشانی ہو, پردے کی کوئی چیز وہاں پہ نظر نہیں آتی. غیرت ان کی مر چکی ہے فلمیں دیکھ کر, کیبل دیکھ کر, ڈش انٹینے دیکھ کر. مخلوط اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کر خود کو ایجوکیشن میں چھوڑ کر آتا, اور اب تو ترقی ہو گئی, لڑکیاں خود ڈرائیونگ کر کے ہی چلی جاتی ہیں. یہ غیرت کا سودا نہیں ہے, یہ ایمانی غیرت نہیں ہے, بلکہ یہ بے غیرتی کے مظاہر ہیں. عورت کا مقام اللہ نے اس کا گھر رکھا, اور اگر انتہائی مجبوری کے ساتھ وہ باہر نکلتی ہے تو باپردہ ہو کر نکلنے کی اجازت ہے, بے پردہ ہو کر باہر گھومنے کی اجازت نہیں. نبی نے فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا تو جھانک رہا ہے, میں یہ لوہے کا کنکا مار کے تیری آنکھ کو پھوڑ ڈالتا. بخاری و مسلم میں ہے, ایک یہودی عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بکری کا گوشت بھون کے آپ کے لیے لائی اور اس میں زہر ملا کر لائی. نبی کو عالم الغیب کہنے والوں, ذرا اس واقعے کی توجہ تو سنا دو. اگر نبی عالم الغیب تھے تو یہ زہر والا کھانا آپ نے کیوں کھا لیا؟ حدیث کے لفظ ہیں, اللہ نے زبان دی وہ ران پکار اٹھی, آقا مجھے نہ کھائیے, میرے اندر زہر ملا ہوا. اللہ کے نبی کو اس وقت تک پتا نہ لگا جب تک بتا نہ دیا گیا. آپ نے وہ زہر والا لقمہ منہ میں ڈال لیا. ارے کوئی جان بوجھ کے عقل مند زہریلا کھانا کھائے گا؟ اور وفات کے موقع پر کہا تھا عائشہ, اس یہودیہ نے جو مجھے خیبر میں زہر والا کھانا دیا تھا آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے. بخاری و مسلم میں ہے, ایک رات مدینے میں شور بلند ہوا, خوف چھا گیا, لوگ اس آواز سے اس شور کی طرف بھاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے. ابھی لوگ پہنچے نہیں تھے, نبی اس واقعے کی تحقیق کر کے واپس آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے جاؤ اپنے گھروں میں سو جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چھان بین کر چکے ہیں. اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو جا کر اس شور کے پیچھے جانے کی حاجت کیا ہوتی؟ آپ کو تو پتا ہوتا کہ دشمن آیا ہے, کس چیز کا شور ہے. بخاری مسلم میں ہے, ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا آپ کے اصحاب میں سے مجھے کسی نے تھپڑ مارا ہے, آپ کے ایک صحابی نے مجھے تھپڑ مارا ہے, آپ اس یہودی سے پوچھتے ہیں کس نے مارا ہے. آپ نے یہودی سے پوچھا کس نے تجھے تھپڑ مارا؟ اس نے کہا فلاں انصاری نے مجھے تھپڑ مارا. بخاری مسلم میں ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے شریف کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. صحابہ نے کہا نہیں, ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھتے. آپ نے فرمایا تو پھر اللہ کے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. کہا نہیں, ہم اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھتے. تو پھر آپ نے فرمایا عرب کے خاندانوں کے متعلق اگر پوچھتے ہو تو سنو, جو جہلیت میں شریف تھا وہ اسلام میں بھی شریف ہے. نبی کے صحابی نے سوال کیا, آپ نے جواب دیا. صحابی نے کہا نہیں, یہ مقصد نہیں ہمارا پوچھنے کا, ہم یہ سوال نہیں کر رہے, ہمارے پوچھنے کا مقصد یہ ہے. نبی کو بتانا پڑا. صحابی نے سوال کیا, دل کے راز, دلوں کی باتیں, چھپی ہوئی غیب کی خبریں, یہ سب صرف ایک اللہ عز و جل کے پاس. بخاری و مسلم میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا, میں نے جنت دیکھی معراج کے موقع پر, اور جنت میں ایک محل دیکھا. میں نے پوچھا فرشتوں سے یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے مجھے بتایا یہ عمر ابن خطاب کا محل ہے. اے عمر, میں نے چاہا اس گھر میں داخل ہوں, مجھے پھر تیری غیرت یاد آ گئی. حضرت عمر رونے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ آپ نے پوچھا فرشتوں سے یہ گھر کس کا ہے, یہ محل کس کا ہے, اور فرشتوں نے جواب میں کہا یہ عمر ابن خطاب کا ہے. بخاری و مسلم میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور دیکھا حضرت علی موجود نہیں ہیں. فاطمہ سے پوچھتے ہیں علی کہاں گئے, تیرے چچا کا بیٹا کہاں گیا؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اور ان کے درمیان کوئی ناگواری کا واقعہ پیش آیا اور اس پر وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے. آپ نے اپنے صحابہ میں سے کہا جاؤ علی کو تلاش کرو. دیکھا تو علی مسجد نبوی کے فرش پہ سو رہے. آپ آئے,